فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك درود بهجة محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد. 1400 साल पहले नॉन सिविलाइजेशन थी। अच्छा, कुछ बाद में भी पता चली, जैसे माया और इनकाज और ये लोग थे, लेकिन बहरहाल जजीरनुमा अरब का तहजीब और सकाफत के अंदर कोई नाम नहीं था। और उस माशरे के अंदर एक दीन आया, उस दीन ने उस माशरे को बहरहाल बहुत तरक्की दी और उस माशरे को जहालत की पस्ती से निकालकर तालीम में, फन में, हुनर में, हुकूमत, सियासत, इक्तिसाद सबके अंदर रहबरी पर पहुंचा दिया। ये कबूल, लेकिन वो दीन यहां कैसे रहनुमाई करेगा? और इसमें यह है कि कोई कुरान करीम की जब बाज ताबीरात को पढ़ता है तो वो और ज्यादा कहने लगता है कि भाई इन ताबीरात का तो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। अफला यंदुरूना इलल इबल कैफ खुलिकत, क्यों उस ऊंट को नहीं देखते कि खिलकत कैसी हुई? तो जैसी कोई आय करीमा पढ़ेगा तो कहेगा कि भाई इसका मतलब ये शिकागो के लिए नहीं है, क्योंकि ऊंट जजीरनुमा अरब के अंदर होते थे, यहां तो ऊंट होते ही नहीं है। तो मुमकिन है कोई ऐसा एक सवाल कर डाले। अब मैं मामूलन कोशिश ये कर रहा होता हूं कि जब सवाल करूं तो इतनी ताकत के साथ करूं कि सवाल करने वाले के सारे जमीर को रिफ्लेक्ट कर लूं। तो आपने इस सवाल की गहराई को भी एहसास कर लिया होगा, ताकत को भी देख लिया होगा, अब जवाब कहां है? जैसे ही मैं और आप वो जवाब दें कि किस तरीके से दीन ये काम करेगा, तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा हमारे पास दीन की उस हकीकत से जो ये काम करेगा कितना कुछ है। अब मैं पहले कुछ आपकी खिदमत में आराइज पेश करता हूं, फिर असली जवाब को अर्ज करने की कोशिश करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद को, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरज। फर्ज फरमाइए, हमें हम जवाब में ये कहें कि भाई दीन ने इस काम को इस तरीके से किया कि उसने इबादतों का एक निज़ाम बना के दिया, और इबादतों का जो निज़ाम बना के दिया वो इबादतों के उस निज़ाम ने लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया। तो हमें अपने आप से एक सवाल करना पड़ेगा कि भाई ये जो इबादतों के निज़ाम ने अगर तब्दील किया था तो जजीरनुमा अरब के लोगों ने इबादतों को कबूल क्यों किया था? हम क्यों नहीं कबूल कर पा रहे? इबादतों के निजाम में फजर की नमाज भी है। अभी तो हमारे यहां सब बड़े झगड़ों में से एक झगड़ा यह चल रहा है कि फजर की नमाज कितने परसेंट लोग पढ़ रहे हैं। तो जजीरनुमा अरब के लोगों ने इतनी आसानी से उसे कबूल कैसे कर लिया? हम जो जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे कि हमें फजर की नमाज पढ़नी है। तो वो जो जद्दी पुश्ती कुफर में मुबतला थे, शिर्क में मुबतला थे, उन्होंने कैसे अल्लाह के रसूल की दीवी इस बात को कबूल किया कि भाई फजर की नमाज पढ़ो? तो अब ये सवाल हमारे सामने रहेगा। अगर हम ये कहें कि इबादती निजाम ने उनकी जिंदगियों को तब्दील किया तो हमारा सवाल खत्म नहीं होगा। हमें पूछना पड़ेगा उन्होंने इबादती निजाम क्यों कबूल किया, वो इबादती निजाम हमने क्यों नहीं कबूल कर लिया? हमें तो बहुत सख्ती नजर आ रही है उसके अंदर, और वो लोग इतने मजे से कबूल कर गए। न सिर्फ ये कि कबूल कर गए बल्कि इतना राइज और नाफिज हो गया उनके जहनों के अंदर कि उस छोड़ने का सवाल ही नहीं था उनके लिए। तो हमें अपने आप से सवाल करना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो कल हमने आपको आपकी खिदमत में इशारतन अर्ज करने की कोशिश की, अलबत्ता वो इशारा भी काफी तूलानी हो गया। वो ये कि भाई ये जो निजाम तब्दील होते हैं, ये निजाम सिर्फ इबादतों से तब्दील नहीं होते, सिर्फ कुछ पढ़ लेने से तब्दील नहीं होते। इनकी तब्दीलियों के पीछे एक बहुत बड़ी फिक्री तब्दीली होती है, परसेप्शन की तब्दीली होती है। जब वो परसेप्शन की तब्दीली आ जाती है तो फिर अमल को तब्दील करना, प्रैक्टिसेस को तब्दील करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत आसानी से हो जाती है। और वो इस तरीके से है कि फर्ज फरमाइए कोई आदमी फर्ज कर लेते हैं कि कहीं भाई इस बात के ऊपर कन्विंस हो गया है कि भाई आज वो गया डॉक्टर के पास अपनी किसी मुश्किल को लेकर, उसको बताया गया कि देखिए साहब ऐसा हुआ है कि ये जो कुछ भी आपको परेशानी लाहक हुई भी है, नाउज़ु बिल्लाह ताला सद नाउज़ु बिल्लाह, इस वजह से लाहक हुई है कि आपके जिस्म में फला बीमारी है, और अब जो बीमारी आज आपको पता चली है इस बीमारी के मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी है कि आज से आप कोई सॉलिड चीज नहीं खाएंगे, आज से आपने सारी जिंदगी लिक्विड ही लेना है। और अगर आपने सॉलिड पर ही इसरार किया तो फिर आपकी जिंदगी के दिन गिने हुए हैं, वो आप गिन लीजिए। कल से ये क्या खाएगा, सॉलिड पे आएगा या लिक्विड पे आएगा? अच्छा, اچھا عام حالات میں آتا کیا؟ نہیں عام حالات میں تو نہیں آنا تھا اس میں. اب یہ کیوں آ جائے؟ کیوں؟ ایک نیا پرسپشن ڈیولپ ہوا ہے اس کا اپنی لائف کے بارے میں, اس کو ایک نئی ریالٹی پتا چلی ہے. یہ جو حقیقت تبدیل ہوئی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے, یا کہیے نئی حقیقت کشف ہوئی ہے, یہ اس کی ساری پریکٹسز کو ایک دن میں تبدیل کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرنے میں مشکل ہے, اس پہ نہیں ہے کہ ہم پریکٹسز پہ کنوینس ہیں یا نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, وہ پرسپشن کی تبدیلی حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. مین پوائنٹ وہاں پر ہے. اور میں نے دو دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کی کچھ پسند ناپسند ایسی ہیں جو ہماری پسند ناپسند سے بالکل مختلف ہیں. تو مثال کے طور پر بی بی کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی, ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انہوں نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں, چونکہ یہ روایت میں نے عرض کی تھی اس لیے دوبارہ اس کو دوہرا رہا ہوں. فرمایا تلاوت قرآن کریم, دوسرا پوائنٹ رسول گرامی کے چہرے کو دیکھنا, اور تیسرا پوائنٹ تھا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کو زندگی میں کامیابی چاہیے, سادہ سا ایک کام کر لیں, اہل بیت کی روایتیں پڑھیں. دیکھیں اس میں جس انسان کی انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ کیسا ہے انسان ہے, اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں, آپ کی زندگی میں کامیابیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اس پوائنٹ کو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ دہراتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. بھائی آپ نے روایت دیکھی, اس میں لکھا کہ سید الشہداء نے فرمایا مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر چار چیزیں نہ ہوں. مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر چار چیزیں نہ ہو. فرض کر لیں آپ نے روایت پڑھی. اچھا جیسے آپ نے روایت پڑھی, طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, سب سے پہلا کام یہ کیجیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے وہ چار چیزیں کیا ہیں. دوسرا کام یہ کریں اپنے اندر ڈھونڈنے کہ میرے اندر ان چاروں میں سے کیا کچھ ہے, جو نہیں ہے وہ کیسے ایجاد ہوگا. اگر آپ صرف اس کوشش میں مشغول ہو گئے, یہ سمجھ لیجیے آپ کی زندگی میں کامیابیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی, آپ کی توفیقات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. مثلا سید الشہداء نے جو قول ارشاد فرمایا, اب شاید کہیں میرے ذہن سے پورا نہ رہے میرے ذہن میں, تو میں کم سے کم جو یاد ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ اخلاق میں اچھا انسان ہو. مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر چار صفتیں نہ ہوں. پہلی بات اخلاق میں اچھا ہو. اچھا اخلاق میں اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ کو شاید عجیب سا لگے, اخلاق میں اچھے ہونے کی گواہی دوست نہیں دیتے, یہ گواہی صحیح گواہی نہیں ہے. اخلاق کے اچھے ہونے کی گواہی اہل خانہ دیتے ہیں, وہاں پتہ چلتا ہے آدمی کا اخلاق ہے کیا. اخلاق کے اچھے ہونے کی گواہی کولیگز نہیں دیتے, ملازمین بتاتے ہیں. اچھا کون بتائے گا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے؟ جو آپ کے ماتا امام نے فرمائی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک فضول باتوں سے اجتناب نہ کرے. زندگی کی فضولیات پہ گفتگو کرنا امام فرمائے ایمان کے خلاف ہے. فضولیات پہ کیوں گفتگو کر رہا ہے؟ کرامت بات کرے اپنی زندگی کے اندر. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں امام نے نہیں کہا کہ فضول کام نہ کرے, چونکہ فضول کام کرنا تو پھر مشکل کام ہے, فضول بات کرنا کتنا آسان کام ہے. امام نے کہا نہیں یہ بھی نہ کرے, فضول کام نہیں فضول بات نہ کرے اصلا. تو تین باتیں یہ ہو گئیں کہ خوش اخلاق ہو. آخری بات بہت عجیب ہے, وہ بہت ہی عجیب ہے, وہ بیوی کے پسندیدہ چیزوں میں سے تیسری چیز پر آتی ہے. بیوی نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں, تلاوت قرآن کریم, رسول خدا کا چہرہ دیکھنا, اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. سید الشہداء نے فرمایا مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک خوش اخلاق نہ ہو, معاف کرنے والا نہ ہو, فضول باتوں سے اجتناب نہ کرے, اور جب تک اپنی اضافی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. جو کچھ زیادہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ زیادہ کسے کہتے ہیں. اور یہ جو امام نے چوتھا پوائنٹ ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ, اے اللہ کے رسول آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں. ان سے کہیے قُلِ الْعَفْوَ, ان سے کہیے جو بھی تمہارے پاس زیادہ ہے سب اللہ کی راہ میں دے دو, جمع مت کرو اس طرح. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ کو کیسے ڈیفائن کریں گے. اب ممکن ہے کوئی آدمی زیادہ کو ڈیفائن کرے آٹھویں نسل تک کا حساب کر کے, یہ ذرا دیکھنا پڑے گا. کوئی آدمی زیادہ کو ڈیفائن کرے اپنی نہیں معلوم ایسی ضرورتوں کو جن کا تخیل کرنے کے لیے بھی بہت محنت چاہیے. اور ایک آدمی حضرت ابو ذر غفاری کی طرح بن جائے. حضرت ابو ذر غفاری کو شام بھیجا گیا, جلا وطن کیا گیا, ایک مصیبت کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوئے. کس طریقے سے وہاں پہنچے تو امیر شام کے خلاف بولنا شروع کر دیا. پہلے بنی امیہ کے جو مدینے میں کارندے تھے ان کے خلاف بولتے تھے, شام پہنچے ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں جائیں گے تو پھنس جائیں گے, وہاں پہنچے تو امیر شام کے خلاف بولنا شروع کر دیا کہ اس نے دولت کا امبار لگایا ہوا ہے, اس نے یہ کیا ہوا ہے, اس نے یہ کیا ہوا ہے. اب وہ امیر شام پریشان ہوا کہ مدینے کی مصیبت یہاں لے آئے. تھوڑے عرصے میں اس نے واپس بھیجوا دیا ان کو, لیکن بھیجوانے سے پہلے ایک دفعہ دربار میں اس کو کسی نے کہا کہ اس ابو ذر کی مشکل کا میرے پاس حل ہے. امیر شام کچھ بھی تھا لیکن آدمی بہت, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اردو کا, لیکن بہرحال آپ نیگیٹو سینس میں لے لیجئے ہوشیار ویسا تھا. تو اسے پتا تھا کہ یہ چلے گا نہیں. تو کسی نے کہا کہ میرے پاس ابو ذر کا حل ہے. اس نے کہا تمہارے پاس کیا حل ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اتنے ہزار درہم دو, میں ابو ذر کی مشکل کا حل کرتا ہوں. اس نے دے دی. وہ ابو ذر کے پاس آیا اور ابو ذر کہیں چوراہے میں بازار میں کہیں کھڑے تھے, اور ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر میں تمہارے لیے کچھ پیسہ لایا ہوں. ابو ذر پوری دنیا کے دیکھے ہوئے رسول خدا کی تربیت کے اندر تربیت یافتہ ہوئے ہوئے, انہوں نے فوراً سمجھ لیا, کہا یہ پیسہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ کہا یہ تمہارا ہے. کہنے کہ اگر یہ میرا ہے تو میں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کہا تم کر سکتے ہو. کہنے کہ تم سوچ لو, پیسہ میرا ہے تو میں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہوں؟ ان کا بالکل تمہارے پاس اختیار ہے, جس مرضی طرح چاہو خرچ کر لو. کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ بازار میں گئے اور اعلان کروا دیا کہ اے فقیرو جمع ہو جاؤ, ابو ذر تم سب کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے. شہر بھر کے فقیر جمع ہونا شروع ہو گئے, انہوں نے تھیلی کو خالی کرنا شروع کیا, تھوڑی دیر میں تھیلی خالی ہو گئی. اب وہ جو آیا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہوا. تو اس نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم نے ساری تھیلی خالی کر دی, تم نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. تو ابو ذر کے ہاتھ میں ایک اور تھیلی تھی. کہا اس تھیلی میں میرے پاس کچھ ہے, اس کے ہوتے ہوئے تمہاری اس تھیلی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ابو ذر کیا اجازت دو گے کہ میں تمہاری تھیلی میں جھانک کے دیکھ لوں؟ کہا ہاں بھائی جی بالکل دیکھ لو. تو انہوں نے تھیلی کو کھولا, اس کے اندر دو روٹیاں رکھی تھیں. تو اس نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر اس میں تو صرف دو روٹیاں ہیں. ابو ذر نے کہا کہ دیکھو ایک صبح کی ہے ایک شام کی ہے, جس خدا نے آج دی ہے وہ کل بھی دے دے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا کیا میں پرسنلی یہ کروں گا؟ نہیں. کیا آپ سے کہوں گا کہ آپ کریں؟ نہیں. لیکن میں کہوں گا آئیڈیل یہ تھا. کچھ تو نزدیک ہونا چاہیے نا. میں نہیں کر رہا یہ, کہوں گا بھی نہیں, کر بھی نہیں سکتے. شاید ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے, یہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. حضرت ابو ذر کا ایک اور مقام تھا, ان کے جہاد کی ایک اور صورتحال تھی. اس جہاد کے مقام کے اندر رہتے ہوئے ضروری تھا کہ کوئی یہ کر کے دکھائے, وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ میں کروں گا. لہذا دنیا میں کتنے ابو ذر ہیں؟ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کریں گے یا ہمیں یہ کرنا ہے, نہیں کرنا بھی نہیں ہے, مطلوب بھی نہیں ہے ہم سے, ہم کر بھی نہیں پائیں گے. لیکن صرف یہ ان جیسوں کو خدا نے اس لیے یہ کروایا کہ کچھ ہمیں بھی بتائیں کہ تم بھی ذرا اپنا کچھ سوچ لو. نہیں کہہ رہے کہ ضرورت کے لیے جمع نہیں کرو, ٹھیک ہے ضرورت کے لیے جمع کرو, لیکن بھائی ایک حد بھی تو ہوتی ہے, خدا پہ کوئی بھروسہ بھی تو ہوتا ہے. ایک حد تک لے کے جاؤ, اس کے بعد مت کرو اس کو. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جب اضافہ آتا ہے تب دے دیتے ہو یا اسے پھر جمع کر لیتے ہو. اچھا کچھ تو کر لے انسان کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے. مثال کے طور پر دیکھیے, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, قرآن کریم میں مومنوں کی تعریف لکھی ہے, متقین کی بھی تعریف لکھی ہے, مومنین کی بھی لکھی ہے, پوائنٹس لکھے ہوئے. متقی ایسا ہوتا ہے, مومن ایسا ہوتا ہے. ایک پوائنٹ ہے, فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. جو مومن ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, ان کی کوالٹی ہوتی ہے, ان کے مال میں پہلے سے ڈیفائنڈ ایک حصہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سوال کریں گے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سوال نہیں کریں گے. سائل کے لیے بھی حصہ ہے, محروم کے لیے بھی حصہ ہے جو سوال نہیں کرے گا. ضروری تھوڑی کہ کوئی میرے اپنا سامنے آ کر اپنا پیٹ خالی دکھائے تو میں اس کو دوں گا. پہلے سے میرے مال کے اندر حصہ پہلے سے طے ہوا ہوا ہو کہ بھائی یہ جو میرے پاس اگلے مہینے مال آئے گا اس میں سے اتنا حصہ میں نے دینا ہے ہر صورت میں. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تو اب دیکھیے, بی بی کی پسند آ گئی انفاق کے اوپر. سید الشہداء, مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس درجے پہ نہ پہنچے. یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی جو سوسائٹی ہے اس میں تو صرف ایک ہی بات رہ گئی ہے, جو میرے پاس ہے وہ کیسے بڑھے گا, اور بڑھنا بھی ہے اور جلدی بھی بڑھنا ہے. جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, جو ویلیوز کا چینج آیا پاکستان کے اندر, اس کی ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ یہ تھا کہ پیسہ آئے, بہت آئے اور جلدی آئے. اب اس کے بالکل برخلاف یہ جو فکر ہمیں بی بی کے قول میں نظر آ رہی ہے, سید الشہداء کے قول میں نظر آ رہی ہے, قرآن کریم کے بیان میں نظر آ رہی ہے, یہ فکریں بالکل برخلاف ہیں ان کے. جو حضرت ابو ذر کی سیرت میں نظر آ رہی ہے, حضرت ابو ذر کی سیرت کا ایک واقعہ ہے. مہمان آیا ان کے پاس, مہمان کے لیے جب وہ آیا تو کہا میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں, تو تم جاؤ یہ میرے چند اونٹ بندھے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی ایک اونٹ لے کر آؤ جو میں تمہارے لیے قربان کروں گا. وہ بےچارا گیا, ایک لاغر سا دبلا پتلا سا اونٹ نکال کے لایا تاکہ ابو ذر کو زیادہ نقصان نہ ہو قربان کرنے کا. وہ لے کر آیا, حضرت ابو ذر کو دیا. ابو ذر نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ؟ تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن مہمان نوازی کا میرا ثواب کم ہو جائے؟ کوئی اچھا اونٹ لے کر آؤ. پرسپشن کا ڈفرنس نہیں فیل ہو رہا آپ کو؟ یہ وہ ایمان کا حصہ ہے جو کچھ ہمیں بی بی کی زندگی سکھا رہی ہے, جو کچھ اہل بیت کی زندگی سکھا رہی ہے. جو اصل دین کا راز ہے وہ اس میں نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں بعض اوقات, وہ پرسپشن کے اندر ہے. وہ پرسپشن کون سا پرسپشن ہے جس کو کل میں نے ویلیوز کے نام پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ بنیادی ویلیوز ہیں, جب تک وہ چینج نہیں ہوتی کوئی چینج نہیں آتی پریکٹسز کے اندر. زبردستی کر کے میں چار نمازیں پڑھ لوں گا, جبر کر کے میں قرآن پڑھ لوں گا, بڑا تیر مار کے دو چار سکے نکال دوں گا, وہ بات نہیں آئے گی. کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پرسپشن چینج نہیں ہوا ہے. پرسپشن کیا تھا؟ پرسپشن یہ تھا کہ دنیا اصلی ہے یا آخرت اصلی ہے. جب تک اس پر ہم اور آپ کنونس نہیں ہوں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. اگر کوئی مجھ سے کہنا مولانا مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں اللہ کی بندگی کرنا میرے لیے آسان ہو جائے, تو سب سے پہلے تو میں اس سے کہوں گا نسخے میرے پاس نہیں ہیں, میرے پاس جو کچھ ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جب تک تمہیں آخرت پہ یقین نہیں آیا ہے اللہ کی بندگی تمہارے لیے سخت ہے. آخرت پہ یقین لاؤ. تو جتنی کوشش میں اور آپ اپنے بچوں کو سکھانے پر کریں ان کو اور اپنے اوپر کریں, سب سے زیادہ کوشش اس بات پہ کریں کہ بھائی آخرت پہ ہمیں یقین ہے یا نہیں. اب آپ دیکھیے یہ وہ ریالٹی ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم تقریباً 1/3 کاؤنٹ کرتے ہیں پورا, کہ مثلاً فرض کریں قرآن کریم میں 600 صفحے ہیں, 8000 آیتیں ہیں تقریباً, تقریباً 1/3 قرآن کریم کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت سے ڈیل کر رہا ہے. کیوں ایسا ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں, آپ اردو میں پڑھتے رہیے, جگہ جگہ آپ کے سامنے ایسی آیتیں آئیں گی جو آخرت کے بارے میں. کافر یہ کہتے ہیں اللہ یہ کرے گا آخرت میں, جنت میں یہ ہوگا جہنم میں یہ ہوگا, فرشتے تم سے یہ سوال کریں گے. آخرت کے بارے میں بے پناہ قرآن کریم نے اصرار کیا. کیوں؟ اس سے پرسپشن چینج ہونا ہے. اور جب تک یہ چینج نہیں ہوتا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم جبرن کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں. اب دیکھیے ایک اور حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں اسکول کے بعد کالج میں گیا تو نئے ہمارے اندر دینداری آنا شروع ہوئی. الحمدللہ والدین نے کچھ نہ کچھ تو سکھایا تھا. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں میری والدہ اصرار کرتی تھی شب قدر کے اعمال ضرور کرنے چاہیے. شاید ان لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں ہم لوگوں کی اس جنریشن کو دین نصیب ہوا. ان تمام بزرگوں کی ارواح کی بلندی کے لیے اور زندہ ہیں تو توفیقات کے اضافے کے لیے, صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. تو ایک حد تک دینداری تھی, لیکن اس کے بعد مثال کے طور پر کالج کے زمانے میں دینداری بڑھنا شروع ہوئی. اور دینداری بڑھنا شروع ہوئی اس وقت سے اب تک تقریباً 35 سال وقت ہو رہا ہے. اور اس 35 سال وقت میں میں نے سینکڑوں سینٹرز, امام بارگاہ اور پتہ نہیں شہر, یہ سب دیکھ لیے. اس میں ہزاروں لوگوں کی دینی زندگی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیونکہ لوگ ہم سے شیئر بھی کرتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا, اس کے ساتھ یہ ہوا. تو ہزاروں لوگوں کی دینی زندگی کا عینی تجربہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان سب میں ایک حقیقت عجیب و غریب آتی ہے, سب میں اوپر نیچے چلتا ہے. کبھی کسی آدمی کو دیکھیں گے ایک ایک گھنٹے نماز شب پڑھ رہا ہے, اسی آدمی کو دیکھیں گے فجر کی نماز بھی چھوڑ رہا ہے. کسی کو دیکھیں گے اتنا دیندار ہوا ہوا ہے, لوگوں کے درمیان شہرت مچی ہوئی ہے, متقی پرہیزگار ہے. اچانک اس آدمی کو دیکھیں گے کہ نہیں صاحب معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور یہ فینومینا کوئی پاکستان کا نہیں ہے, میں نے ایران میں بھی دیکھا, دنیا کے اور دوسرے ملک. ایران تو میں ایسی یعنی سب سے بڑی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, باقی ملکوں میں بھی تحاشا دیکھیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی جو پچھلے کچھ مہینے پہلے ابھی ایک گھنٹہ نماز شب کے لیے لگا رہا تھا, اب یہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ جب ایک گھنٹہ نماز شب کے لیے لگا رہا تھا تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور میں ایک درخواست کروں گا, دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیے گا, اپنے بارے میں سوچیے گا. کیونکہ دیکھیے دوسروں کے بارے میں سوچنا بہت آسان ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم کہیں پر بھی کوئی بات کہتے ہیں کوئی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے, پھر آپ کی خود کی ہدایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کی خدمت میں خدا شاہد رکھ کے کہوں گا, میں اپنے لیے بھی سوچ رہا ہوں کہ بھائی میرے ساتھ بھی تو ہوتا ہے ایسا کہ بھائی کبھی میں دل زیادہ چاہنے لگتا ہے, کبھی کم چاہنے لگتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کو ہم حل کر سکتے ہیں, اور میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ کہ چلیے ٹھیک ہے, جب اوپر جانے کا ٹائم آ رہا ہے تو آپ اوپر جا رہے ہیں, ڈوبنے سے کیسے بچیں گے؟ مثلا آپ ایک گھنٹہ نماز شب پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ٹائم آ گیا آپ کی زندگی میں. اب جب نیچے جانے کا ٹائم آئے تو کم سے کم واجب تو بچ جائے, اس سے تو نہ جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ تو اب میرا جیسا آدمی مثال کے طور پہ جو قم میں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں قم میں رہنے کی وجہ سے واجب تو بچا ہی لوں گا کہیں نہ کہیں، کیونکہ میں مدرسے میں رہ رہا ہوں، لوگ میرے ساتھ رہ رہے ہیں، مجھے واجبات کے لیے تو اٹھا ہی لیں گے، تو میں اپنے طور پہ سوچوں گا کہ مثال کے طور پہ چلو واجب تو خیر بچا ہی لوں گا سوشل پریشر میں، تھوڑا سا اور اوپر. اب اس کو بہت عوامی اصطلاح میں میں کہوں گا کہ جب میں پرواز کروں تو پرواز کروں، جب نیچے آؤں تو غرق نہ ہوں، تیرتا رہوں اوپر اوپر. یہ کیسے ہوگا؟ تو میں اس کا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ ہر روز امام حسین کی ایک زیارت ضرور پڑھ لیں. یہ جو سید الشہداء کا ساتھ ہے یہ غرق نہیں ہونے دیتا. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ جو نجات کی کشتی ہے یہ غرق نہیں ہونے دیتی. تو یوں احساس ہوا کہ اگر کوئی شخص اتنا کرے کہ ہر روز سید الشہداء کی زیارت تھوڑا توجہ کے ساتھ، تھوڑی توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے، انشاءاللہ غرق نہیں ہوگا، بچا رہے گا. پھر پرواز کا ٹائم آئے تو پرواز بھی کرے. تو ہر انسان کی زندگی میں اس طرح اوپر نیچے فلوٹنگ ہوتی رہتی ہے، فلکچویشن آتی رہتی ہے. یہ جو فلکچویشن آتی ہے کیوں آتی ہے؟ ایک راستے میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں آتی؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے ایکسپلور کریں؟ تو مثال کے طور پر اس میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ جب اوپر جا رہا ہوتا ہے، مثلا ایک گھنٹہ نماز شب پڑھ رہا ہے، عادت کے تحت پڑھتا ہے، فکر کے تحت نہیں کرتا. فکر نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے. فکر کیسے کہتے ہیں؟ فکر یہ ہوتی کہ وہ اس نظام کو سمجھتا کہ نماز شب پڑھنے سے مجھے حاصل کیا کرنا ہے، دو رکعت نماز بھی پڑھوں حاصل کیا ہونا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا. کبھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو پوری عبادت کا نظام ہے اس سے میرے اندر کیا چیز ڈیولپ ہوگی. تو مثال کے طور پر وہ کبھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نماز کے اندر رو لوں یہ کمال ہے، تو ایک دن بہت اچھا رو لیا تو شیطان پیچھے سے پوچھے گا اب کیا، آگے کیا ہے. وہ اپنے لیے سوچ رہا تھا میں اگر روز دو صفحے قرآن پڑھ لوں، 20 صفحے قرآن، ایک سپارہ قرآن روز پڑھ لیا نا تو کیا بات ہے، ایک دن 20 صفحے پڑھ لیے، تو شیطان پوچھے گا اچھا کیا ملا. اب سب جھاپ کی طرح بیٹھ گئے. آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتا ہونا چاہیے دین نے ہمیں دینا کیا ہے، ہم نے دین سے لینا کیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں تزکیہ نفس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے اوصاف کو اپنے اندر لے کر آنا. جو کل رات عرض کر رہا تھا کسی گھر پہ کہ اللہ کے جو 99 اسماء حسنہ ہیں ان کو اپنے اندر لے کر آنا. خدا عادل ہے، ہم سے کہتا ہے عدل کرو. خدا صادق ہے، ہم سے کہتا ہے سچ بولو. خدا رحمان ہے، ہم سے کہتا ہے رحم دکھاؤ. خدا خود غفور ہے، ہم سے کہتا ہے بخشنے والے بنو. خدا خود رزاق ہے، ہم سے کہتا ہے دینے والے بنو. یہ اصلی ہدف ہے پورے دین پر. میں جو اور آپ عمل کریں تو اس کا جو ہدف بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ الہی اوصاف میرے اور آپ کے اندر ریفلیکٹ ہوں. جب تک یہ ہوتا رہے گا ہم ترقی کریں گے. اس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، قرآن پڑھنے کے پیچھے بھی، نماز شب کے پیچھے بھی، تمام تر عبادات کے پیچھے اس پر محنت کرنی پڑے گی. وہ اوصاف الہیہ ہمارے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر حسد، یہ صفت خدائی نہیں ہے. حسد، بغض، کینہ، نفرت، یہ الہی صفتیں نہیں ہیں. الہی صفت ہے مثلا رؤوف ہونا، ودود ہونا، محبت دکھانا، ہمدردی دکھانا، یہ خدائی صفتیں. تو اگر یہ صفتیں ہیں نعوذ باللہ تعالی، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، نفرتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الہی صفتیں میرے اندر نہیں آ رہی ہیں. یہ وہ اصلی ترین کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. اور عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں واقعاً دست بستہ عرض کر رہا ہوں، اس کام پہ توجہ دینا زندگی کا مقصد ہے. باقی سب اس سب کو تیار کرنے کے لیے میں روزانہ 5 سپارے قرآن کریم پڑھوں. اگر ان سپاروں کو پڑھنے کے نتیجے میں میرے اندر الہی صفتیں نہیں آ رہی تو پڑھتے رہو، حفظ کرتے رہو، کیا ہوگا؟ 100 رکعت روزانہ پڑھتا رہوں کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ قربتاً اللہ ہی نہیں بن رہا جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا تھا. اور وہ قربت کہاں تھی؟ وہ قربت تھی خدا کی صفات کے اندر. اللہ کی کوالٹیز میرے اندر ریفلیکٹ ہونے چاہیے. اور ایک اور خطرہ اس میں بہت زیادہ ہے, وہ یہ کہ ہم اور آپ عبادتیں کرتے رہتے ہیں, عبادتوں میں بڑھتے رہتے ہیں, ایکٹیویٹیز کے اندر بڑھتے رہتے ہیں, اور نفسانی ترقی کے اندر لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہیں اگر پیچھے نہ جا رہے ہوں. بہت زیادہ لوگ اس مصیبت میں ہیں, عبادتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں, اور نفسانی ترقی کے اندر یا اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو مجھے اس پہ ہوشیار رہنا پڑے گا کہ بھئی خدا نہ کرے یہ غلطی ہمارے اور آپ کے ساتھ نہ ہو جائے. تو ان کی تمام تر تعلیمات کو سمجھنے کے لیے جو پرسپشن کی تبدیلی ہمیں چاہیے, وہ پرسپشن کی تبدیلی ہے آخرت کے نظام کو سمجھنا. آپ آخرت کے نظام کو سمجھ لیں میں اور آپ, تو پھر ہمیں سیدہ کے ان اقوال کو سمجھنا آسان ہو جائے گا, عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. سید الشہدا کی وہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اور عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ, اور آسان ہو رہا ہے. اللہ کے لطف و کرم سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. جب میں ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں نا جو اس طرح کر کے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں, میں سوچتا ہوں کاش ہم اور آپ ان کو یہ بھی سمجھا سکیں کہ اصلی کام کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ بچے صرف ظاہر دیکھ کے چلے جائیں. کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ہم لوگ ان بچوں کی طرح نہ بن جائیں جو صرف ظاہر دیکھ رہے ہیں. ہمیں دین کی باطن تک پہنچنا چاہیے, دین کی روح تک پہنچنا چاہیے, ورنہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس کو بریکٹس کے اندر رکھتے ہوئے, اگر علم پر عمل نہیں ہوا تو جو ہوگا وہ بھی ہاتھ سے جائے گا, یہ گارنٹیڈ ہے. روایت کے مطابق یعنی ہمارے جیسے انالیسس پہ نہیں ہے, معصومین کی روایتوں کی روشنی میں اگر علم پر عمل نہیں ہوا تو جو علم تھا وہ ہاتھ سے جائے گا. اور کیا آپ نے کم دیکھا ہے ایسا یا بہت دیکھ لیا ہے؟ تو میں عرض کروں میں نے تو 35 سال میں بہت دیکھ لیا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں سے علم گیا ہے, کس طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں سے توفیقات گئی ہیں. اچھا بھلا کام کر رہے تھے, دین خدا کے لیے محنت کر رہے تھے, ایک تبدیلی آئی سب ختم. اب دنیا کا وہ کام کر رہے ہیں جس کی ارزش اتنی سی بھی نہیں ہے, اتنی سی بھی نہیں ہے. اچھی بھلی زندگی دین کی خدمت پہ لگی ہوئی تھی, اب یہاں پہ لگ گئی. کیا ہوا؟ یہ اس علم پہ عمل نہیں ہوا جو وہاں پہ نصیب تھا, تو کھویا ہے پھر. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ان مائیگریشنز کے اندر یہ حرکتیں نہ ہو رہی ہوں کہ ہم ان توفیقات کو کھو بیٹھے جو ہمیں کبھی نصیب ہوئی تھی. البتہ کچھ لوگوں کے ساتھ الٹا ہو رہا ہے کہ کچھ توفیقات سے وہاں محروم تھے, یہاں آ کر وہ توفیقات نصیب ہو رہی ہیں. تو میں کوئی ایک رول نہیں بناؤں گا کہ مہاجرتوں یا امیگریشنز کے نتیجے میں, مائگریشنز کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے, نہیں, یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. اصول میں صرف یہ بنا سکتا ہوں اگر ہم نے خدا کی دیوی توفیقات کی قدر نہیں کی تو وہ توفیقات ہاتھ سے چھنیں گی, ہاتھ سے جائیں گی. اور میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا, اپنے لیے سب سے زیادہ عرض کروں گا کہ اگر خدا نے مجھے یہ توفیق دیے مثلا کہ میں سید الشہداء کے نام کا کہیں ذکر کروں, اہل بیت کے نام کا ذکر کروں, یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے اس پہ عمل نہیں کیا, یہ میرے ہاتھ سے چھن جائے گا. پھر میں دنیا کا کوئی اور کام کر رہا ہوں گا جس کی اتنی سی بھی ویلیو اللہ کے دین میں نہیں ہوگی. یہ ہوگا. خدا کا نظام کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, میرا عذاب شدید ہے. کفران نعمت کرو گے میرا عذاب شدید ہے. جو کم سے کم خدا کے عذاب کی شدت ہے وہ یہ کہ نعمت چھین لیتا ہے, نعمت چھین لیتا ہے. تو عزیزان محترم ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. اس دین کو پرسپشن کے حد میں سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, اس دین کا پرسپشن کیا ہے. یہ دین جو ہمیں پرسپشن دے رہا ہے یہ دنیا پہ نہیں دے رہا ہے, یہ آخرت پہ دے رہا ہے. اس آخرت کی ریالٹی کو جب تک ہم نے اپنے اندر فیل نہیں کیا ہم کبھی سمجھ نہیں سکیں گے جو اللہ کے رسول نے جملہ کہا کہ جو صدقہ دیا ہے وہی بچا ہے. ہم یہ سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم آخرت کے نظام کو نہیں سمجھیں گے. اب چند منٹس میں آپ کی اور لوں گا, بہت دیر ہو گئی آپ کی آج, کہ آخرت کے نظام پہ یقین کیسے آتا ہے, آخرت کے نظام پہ یقین کیسے آتا ہے. کیونکہ ہم ان کے اقوال کو سمجھ نہیں پاتے جب تک یہ یقین نہ ہو ہم, یا اس پہ عمل نہیں کر پاتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو. جیسے بی بی کا قول, اب سید الشہداء کا قول عرض کیا, تو چند منٹس آپ سے لے کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد محمد و آل محمد. اسی لیے میں نے نہیں کہا کہ آپ کی اجازت سے, چونکہ میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ اجازت نہیں لیتے, ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ سے چند منٹ لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب آپ دیں یا نہیں دیں میں تو لے رہا ہوں. پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہوتا ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں نے زندگی کے تجربے سے ایک بات سیکھی ہے, جتنے زیادہ سچے بنتے جائیں گے علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے. جھوٹوں کو خدا علم نہیں دیتا, جھوٹوں کو علم نہیں دیتا. جھوٹا نہ دین لے سکتا ہے نہ دین دے سکتا ہے. جھوٹوں کے پاس یہ نہیں ہے, خدا نے دین سچوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. لہذا کہتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. من اخلص للہ 40 یوما, جو 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرے, خدا اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کرے گا. مستند روایت رسول خدا کے اندر, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو جتنے بھی جو ہمارے دوست احباب, چاہے بچوں میں چاہے بچیوں میں چاہے خواتین مرد, جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ مجلس پڑھیں, اور مثلا بچیاں کہتی ہیں ہم ذاکرہ بننا چاہتے ہیں, تو میں ان کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا, اپنی سچائی کو بڑھاتے چلے جائیں. زبان پہ حکمت جاری کرنا خدا کا وعدہ ہے, سچائی بڑھائیں بس. اور سچائی کو اتنا بڑھائیں اتنا بڑھائیں کہ جیسے میں نے ابھی اس میں کہا نا, میں آپ کی اجازت سے, جبکہ میں نے اجازت نہیں لی. نہیں نہیں, یہ بھی سچائی نہیں ہے, سچائی کے خلاف ہے, مت کہو وہ جملہ جو تم نہیں کر رہے. اتنی سچائی کو بڑھا دیں آپ, آپ کی زبان پہ خود بخود علم جاری ہوگا, کچھ نہیں کرنا ہوگا. تو جتنے بھی ہمارے دوست احباب اور ہمارے جوان بچے یا بچیاں ہم سے کہیں کہ بھئی ہم مجلس پڑھنا چاہتے ہیں, ہم ذاکری کرنا چاہتے ہیں, ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بھئی آپ جو ہے صرف ایک کام بہت اصرار کے ساتھ کریں, محنت تو کریں گے آپ, پڑھنے کی کوشش کریں, ساری بات سچے بن جائیں, سچائی کو وتیرا بنائیں. اچھا, جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سچائی کو وتیرا بنائیں, جو نہیں پڑھنا چاہتے ظاہر ہے وہ بھی یہی کریں. تو کیا انہوں نے کیا جہالت کے اوپر زندگی گزارنی ہے؟ ان کو بھی تو علم چاہیے, لیکن جو بیٹھے گا اس کو تو زیادہ چاہیے. تو جو نہیں بیٹھے گا, دیکھیے سادہ سی ایک بات ہے, سچائی حقیقت کے دروازے کھولے گی. آپ کو زندگی میں حقائق چاہیے یا دھوکے چاہیے؟ حقیقت چاہیے. صحیح فیصلے چاہیے یا غلط فیصلے چاہیے؟ صحیح فیصلے چاہیے. سچائی دکھاؤ. خدا نے سچائی پہ فرقان کے وعدے کیے ہیں, تقوی کے اوپر فرقان کے وعدے کیے ہیں. تقوی سچائی سے بنتا ہے. اتنی بڑی حقیقت اس ایک اللہ نے اس ایک صفت کے اندر رکھ چھوڑی ہے, سچائی. دو صفتیں اپنے اندر لے آئیں, زندگی ختم, آسان. دو صفتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ مولا, چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, چلو الحمدللہ, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ, پروردگار بہتر فرمائے گا. دو صفتیں. امام سے کسی نے پوچھا, مولا آپ کے شیعہ کو کیسے پہچانے؟ کہا, نماز سے مت پہچاننا, روزوں سے نہیں پہچاننا, باقی میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں, ایکٹیویٹیز سے نہیں پہچانو, سینٹرز میں آنے جانے سے مت پہچانو, کس سے پہچانو؟ فرمایا, دو چیزوں سے, سچا ہے یا نہیں ہے, صداقت سے پہچانو, دوسری بات امانت سے پہچانو. اگر ہمارا شیعہ ہے سچا ہوگا, اگر ہمارا شیعہ ہے امانت دار ہوگا. دو چیزوں سے پہچانو. بے عینہ وہ دو صفتیں جو اللہ کے رسول کے اندر کفار نے بھی قبول کی تھی، صادق اور امین، عیناً وہی صفتیں. یہ اسلام ہے. اسلام صداقت اور امانت داری پر ہے. اب آپ کہیں وہ علم کہاں سے آئے گا؟ صداقت سے آئے گا. معاشرے کے اندر وحدت کہاں سے آتی ہے؟ صداقت سے آتی ہے. اختلافات ختم کیسے ہو؟ یہ آنا جانا دین سکھانے کے لیے ہے، آنا جانا دین نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے یہ ہم ان بچوں کی طرح ہو جائیں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں نعرے لگانے کے لیے مجلس ہے. ہم ان بچوں کی طرح ہوں گے پھر؟ نہ نعرے لگانے کے لیے مجلس تھی، نہ میرے بیٹھنے کے لیے یہ ممبر تھا. ہم سب کے لیے تھا کہ ہم لوگ سچے ہو جائیں، ہم سب کے لیے تھا کہ ہم لوگ صادق اور امین ہو جائیں. اور جیسے یہ صداقت اور امانت اس مجلس کے صدقے میں، سید الشہداء کے نام کے صدقے میں، اس خاندان عطرت کے صدقے میں ہمارے پاس آتی ہے، ہم ان سے نزدیک ہو جاتے ہیں. کائنات کی حقیقتیں ہم پہ کھلنے لگتی ہیں، ان کے راستے پہ ہم لوگ چلنے لگتے ہیں. پھر ہم میں سے کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں، اور سب اپنے اپنے کمالات کو حاصل کرتے ہیں. اور زندگی میں کیا ہے؟ یہ کمائی اور خرچہ زندگی ہے کیا؟ گھر بنانا اور آبادیاں بنانا یہ زندگی ہے کیا؟ اس میں کیا ہے؟ کون سا خدا کا دشمن تھا جس نے یہ نہیں کیا؟ کون سا خدا کا دشمن تھا جس نے یہ نہیں کیا؟ فرعون اور نمرود اور ان سب نے یہ سب نہیں کیے تھے کیا؟ ہمیں کچھ اور ڈیوٹیز دی گئی ہیں. ہمیں بی بی کے نام کے صدقے میں خدا کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. سید الشہداء کے نام پر ہمیں کچھ اور ذمہ داریاں دینا چاہتا ہے. تو حیزان محترم، الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے لطف فرمایا، بی بی کے نام پر ہم یہاں بیٹھ پائے، ان کے نام کا ذکر کر سکے. کتنا خدا تعالیٰ کا کرم ہے. 1400 سال پہلے ایک ہستی تشریف لائی، اس ہستی نے اپنی ذات سے قربانیاں دیں، خدا نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ان کا نام ہم احترام سے لے سکیں. ان اربوں میں سے ہو سکتے تھے، اربوں لوگوں میں سے ہو سکتے تھے بلینز آف پیپل جن کو سیدہ کا نام بھی نہیں پتا، ہم ان میں سے ہو سکتے تھے. نہیں معلوم کس خوبی کے نتیجے میں خدا نے ہمیں ان میں سے قرار دیا جو سیدہ کے نام کو جانتے ہیں، ان کے نام کو پہچانتے ہیں، ان کے نام پر احترام کرتے ہیں. اور ہمارے پاس روایت، جیسا کہ مشہور معروف ہمارے پاس روایت، کہ بی بی کا جو احترام کا تعلق ہے، یہ انسان کو آخرت کے 70 مقامات پہ نصرت کرے گا، 70 مقامات پہ نصرت کرے گا. اور ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ احترام صرف لفظ کا نہیں، یعنی پوری ذات کا احترام، ان کے عمل کا احترام، ان کے عمل سے اپنے نزدیک لے کے آنا. لیکن بہرحال خدا کی لطف و کرم سے ہم نا امید نہیں ہوں گے. اور کتنی عظیم و شان ہستی، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ان کے فضائل، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ان کے مقامات، ان کی منزلت؟ یہی کہ ایک تعلق بنا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے الحمدللہ. اور خدا سے جو درخواست ہے وہ یہ کہ خدایا، ہمارا اس دنیا سے ایک جانا بھی ہے، ہمارا ایک آخرت میں زندگی گزارنا بھی ہے. تو جو خدا سے درخواست ہے وہ یہ کہ خدایا، جس طرح تو نے یہاں پہ ان کے نام لینے کی سعادت دی ہے، کل جب ہم جا رہے ہوں تو ان کی شفاعت کی سعادت بھی نصیب فرما. آخرت کے مقامات میں ان کی شفاعت خدا ہم سب کو نصیب فرمائے. اور خدا کے لطف و کرم سے امید یہی ہے. اور جب انسان بی بی کی قربانیوں کو دیکھتا ہے، بی بی کے ایثار کو دیکھتا ہے، تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ماں خود بھوکی رہ لیتی ہے شاید نہ روئے، لیکن بچے بھوکے رہتے ہیں تو روتی ہے. شاید اپنی بھوک پہ صبر کر لے، اولاد کی بھوک پہ صبر نہیں کر پاتی. اگر مصیبتیں صرف سیدہ پہ آتی تو شاید سیدہ کی مظلومیت ثابت نہ ہوتی، نعوذ باللہ تعالی، کوئی احمق شاید نہ سمجھ پاتا. لیکن جو سیدہ کی اولاد طاہرہ پہ مظلومیتیں آئی ہیں، کس کس عالم میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی اولاد کو دیکھا. ہمارے پاس روایت جیسا کہ بیان کرتے ہیں، جب سید الشہداء مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو بی بی سیدہ کے روزے کے سامنے تشریف لے گئے، اور بی بی کے روزے کے اوپر پہنچ کر گویا ایسے لپکے جیسے کوئی بچہ ماں کی طرف جاتا. سید الشہداء کا اپنی ماں سے الوداع کرنا تھا، جو انہوں نے کربلا جانے سے پہلے کیا. لیکن اس موقع پر بھی ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ گرچہ سید الشہداء نے بی بی سے الوداع کیا، لیکن کیا بی بی نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ماں اپنے بچے کی ہر ہر مصیبت میں ساتھ نہیں دی؟ تو عزیز و مستند روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ شب عاشور کا وقت ہے، سید الشہداء ایک بیابان خالی علاقے میں موجود ہیں، ایک صحابی پیچھے پیچھے جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں، سید الشہداء سے کہتے ہیں، مولا مجھے کربلا میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی. اس کربلا میں شب عاشور کی تاریکی میں، اتنی خاموشی اور سنسان علاقے میں کوئی عورت رو رہی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ مولا یہ آواز کیسی ہے؟ امام فرماتے ہیں تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں مولا میں نہیں پہچان سکا. فرمایا یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. جو ماں شب عاشور اپنے فرزند کے غم میں رو رہی تھی، عصر عاشور ذبح حسین کے وقت. اور عجیب عجیب مرحلہ ہوتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد کی ایک مصیبت کو دیکھے یا اپنی دوسری اولاد کی دوسری مصیبت کو دیکھے. ایک طرف سے حسین کا لاشا پامال ہو اور دوسری طرف سے زینب کے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہو. سیدہ کی مصروف